عاش کے حسین کے لب پر گئے صدا
لبیک یا محمد لبیک یا حسین حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین
سب سے پہلے مجلس عبادت مسلمین اور ان تمام تنظیمات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آج کی عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا. محترم راجہ ناصر آباد صاحب اور محفل میں موجود دیگر قائدین سب جانتے ہیں کہ میں کمٹمنٹ کے حوالے سے الحمدللہ اپنے بزرگوں کی دعائیں سے ہمیشہ کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہوں, لیکن انتہائی ناگزیر وجوہات میرا آج کا ٹکٹ بھی مجلس عبادت مسلمین کے جو ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے, آج کا ٹکٹ کنفرم تھا لیکن میں ان ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر نہیں آ سکا. اس پر میں راجہ ناصر آباد صاحب سے مجلس عبادت مسلمین سے اور تمام منتظمین سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری اس معذرت کو قبول کیا جائے گا. سامعین محترم, جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج عالم اسلام انتہائی قسم پرسی اور انتہائی دشوار کن حالات سے دوچار ہے. میں بڑے واضح طور پر ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے جو محافظین ہیں ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ عالم اسلام کے سربراہ بنے, قائد بنے اور آگے بڑھ کر عالم اسلام کو لیڈ کریں. لیکن یہ ہماری ہمیشہ بدقسمتی رہی بہت طویل عرصہ سے کہ جب سے سعودی عربیہ میں آل سعود کی حکومت آئی تو پورے عالم اسلام میں اسلامی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اسرائیل اور دیگر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے آل سعود نے اپنا سرگرم کردار ادا کیا. اور اگر آج کے دور کے اندر ہم نظر ڈالیں جس عرب سپرنگ کا ریفرنس دیا جاتا ہے وہ عرب سپرنگ ہو یا شام کی صورتحال ہو یا یمن کی صورتحال ہو, لیبیا کی صورتحال ہو, دیگر اسلامی ممالک کی صورتحال ہو, اس کی تباہی اور بربادی کے اندر کافروں اور عریات سے بڑھ کر کردار موجودہ آل سعود کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے ادا کیا. اور اس بات پر اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کے بعد ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے, باعث ندامت بھی ہے کہ حرمین کے سو کالڈ خادمین عالم اسلام کا تحفظ کرنے کی بجائے کافروں کا تحفظ کرنے کے اندر پیش پیش ہیں. اور میں گزشتہ کے گزشتہ روز ایک جگہ پر موجود تھا, وہاں پر میری ایک ماں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل سے اگر جہاز اڑے اور وہ سعودی عرب کی زمین سے حاصل کریں, پیٹرول حاصل کریں اور اس کے بعد وہ یمن اور شام کے علاقوں کے اوپر بمباری کریں, کیا ہمارا سر شرم سے نہیں جھکتا؟ تو میرے پاس اپنی اس ماں کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. ہم عالم اسلام کے اندر ایک سولائز شہری ہونے کے ناطے, ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک سچا اور پکا عاشق رسول ہونے کے ناطے اور ایک صحیح مسلمان ہونے کے ناطے جمہوری طور پر, حقیقی طور پر اور پرامن طریقے سے اغیار کی ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کے حوالہ سے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے 3 سال کے اندر جو مجلس عبادت مسلمین, سنی اتحاد کونسل اور اہل سنت کی دیگر تنظیمات ہیں جس کے اندر میں جمیعت علماء پاکستان نیازی گروپ کا نام لوں تو بھی لے جانا ہوگا, میں ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب کا نام لوں تو بھی لے جانا ہوگا, میں انجمن طلبا اسلام کا نام لوں تو بھی بھیجانا ہوگا, اور ہماری جتنی بھی اہل سنت کی قیادت ہے اسے جس طریقے سے یکسو ہو کر پاکستان کے اندر جو شیعہ اور سنی فساد کی بات کی جاتی تھی اس کو جس طریقے سے نگیٹ کیا اور اس کا پردہ جس طریقے سے چاند کیا, اس کے اوپر وہ حلقے جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے قاتل اور قاتل ہیں اور ہماری لاشوں کے ذمہ دار ہیں, ہماری شہداء کو مارنے کے ذمہ دار ہیں, ہمارے مزارات، ہماری عبادت گاہوں، امام بارہ گاہوں کو گرانے کے، شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان حلقوں کے اندر ایک بہت شدید بے چینی اور بے اطمینانی کی لہر پائی جاتی ہے۔ آج ہم سب کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر غیروں کی سازشوں کو، کافروں کی سازشوں کو، جس کے اندر ہمارے کچھ اپنے بھی شامل ہیں، اگر ہم یونائٹیڈ ہو کر اس چیز کے آگے سیسا پلائی کی دیوار بنیں گے تو انشاءاللہ رب العزت دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصہ سے پاکستان کے اندر شیعہ سنی کلنگ کے حوالہ سے اب کوئی بات نہیں کی جاتی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے تمام اہل تشیعوں کی طرف سے اور اہل تسنن کی طرف سے لوگوں نے آ کر ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ ہم دونوں تو مظلومین ہیں، ہمارا قاتل ایک ہے جو ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ اور میں اس بات کی بالکل وضاحت کے ساتھ، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے کہ اہل تشیعوں کی کلنگ کے حوالہ سے، ان کی عبادت گاہوں کے گرائے جانے کے حوالہ سے، ان کے شہداء کے حوالہ سے اہل سنت نے اپنے بھائیوں کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا الحمدللہ، اور ہمارا یہ دعووں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ہم جس طرح کے شیخ نمر کے ساتھ سعودی عربیہ کے اندر کیا گیا اور جو ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی گئی، اگر اس قسم کے واقعات کے خلاف متحد ہو کر اکٹھے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ رب العزت کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور میں یہاں پر اس مجلس کے ذریعے، اس بہترین اور عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام ذمہ داران سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، تمام کارکنان سے، تمام جماعتوں کے قائدین سے، میری ادب کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را اب غیروں کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ جس طریقے سے شام کے اندر وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا، جس طریقے سے عراق کے اندر وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا، جس طریقے سے لیبیا کے اندر وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا، جس طریقے سے یمن میں وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا، اب غیروں کے سامنے جو سب سے بڑی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جس کو وہ ایٹمی طاقت کہتے ہیں بلکہ ہمارے ایٹم بم کو اسلامی ایٹم بم کہا جاتا ہے، تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، چاہے ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہو، چاہے ان کا تعلق ریجن سے ہو، چاہے ان کا تعلق پولیس کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہو، ان کا ساتھ دینا ہے آگے بڑھ کر۔ تو میری اور ہمیں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے تقریباً 30 سال جن لوگوں نے اس ملک کو فرقہ واریت کے اندر دھکیلا، جن لوگوں نے یہاں پر مزارات کو، عبادت گاہوں کو، امام بارگاہوں کو، قائدین کو، علماء کو، شیوخ الحدیث کو شہید کیا، ان لوگوں کے مقاصد کے اوپر، ان لوگوں کے ٹارگٹس کے اوپر پہلی مرتبہ آپریشن ضرب عضب کے ذریعے ایک کاری ضرب لگائی گئی۔ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ فرض ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بھی، کہ ہم نے اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ان تمام لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو اس حوالہ سے اور اس آپریشن کے اندر مصروف عمل ہیں۔ اور دیکھیں، ہمیں ایک اور بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ جماعتیں جو بیت اللہ مسعود کو شہید کہیں، وہ جماعتیں جو افواج پاکستان یا پاکستان کے معصوم بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو وہ مقتول کہیں یا کہیں کہ جہنم واصل ہیں، ان کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا رہا کہ اگر حکومت، بس قسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ریاست جو سول ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے سو کال، اس کی کسی قسم کی بھی کچھ سنجیدہ کوشش نہیں ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ پاکستان کے اندر ایجوکیشنل ریفارمز نہیں لائی گئیں، پاکستان کے اندر مدارس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن نہیں کیا گیا، پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے تحت فرقہ واریت پھیلانے والے گروپوں اور بینڈ آؤٹ لیٹس کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی، پاکستان کے اندر نیٹا کی ابھی تک میٹنگ نہیں ہو سکی، نیٹا کو فنڈ ریلیز نہیں ہو سکے۔ نیشنل ایکشن پلان کی سب سے بڑی دشمن یہ ہماری موجودہ مرکزی حکومت ہے، اور یہ بات بھی کسی سے ڈکی چکی نہیں کہ بے شک ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہوں یا بے شک مختلف صوبوں کے صوبائی وزراء ہوں، ان کے نہ صرف نظم جماعتوں کے ساتھ قریبی مراسم ہیں بلکہ وہ ان جماعتوں کو فنڈنگ کرنے کا مین سورس بھی ہے. مجھے آپ بتلائیے, اگر پاکستان کا وزیر داخلہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان یعنی کہ سینٹ کے اندر یہ کھڑا ہو کر یہ بات کہے کہ ملا عبدالعزیز کے خلاف ہمارے پاس کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, تو بیرونی دنیا ہمیں کیا کرے گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ ملا عبدالعزیز انہوں نے کسی جگہ پر کوئی ریڑی نہیں لگائی ہوئی تھی کسی سامان کی کہ وہ لا کی وائلیشن کے اندر ان کا نام ایف آئی آر کٹ کر وہ اشتہاری بن گئے. مسئلہ صرف یہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ بیت اللہ محسوب کے جہنم واصل ہونے پر مگر مچھ کے آنسو بہاتے رہے, جو حکیم اللہ محسوب کو شہید کہتے رہے, جن کے گھروں میں سفید ماتم بچھا رہا, وہ لوگ آج بھی کسی صورت کے اندر ان کا ان فرقہ وار قاتلوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہو, پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو, ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا, ان طاقتوں کا ساتھ دیا جو موت دل مزاج ہیں. ہمارے بڑوں کی فلاسفی ہے کہ اپنا مقصد چھوڑو نا اور کسی کا مقصد چھیڑو نا, لیکن ہم اس سرزمین پاکستان پر جو ہمارے بزرگوں کی عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا, ہم یہاں پر کسی ملا پر چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں شریعت کے بارے میں بتلائے, وہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں یہ کہے کہ ہم اپنا عقیدہ تبدیل کریں کہ اس سے ہم عقیدہ ہو جائیں. ہم ایسے کسی ملا کے خلاف, ہم ایسی کسی کنظم جماعت کے خلاف, ہم ایسی کسی دہشت گرد اور فرقہ واریت جماعت کے خلاف انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر متحد ہو کر پوری دنیا کو اقوام عالم کو یہ بتلا دیں گے کہ الحمدللہ اہل پاکستان یہ امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بیرونی دنیا بڑے احسن طریقے سے دیکھے, مظلومین کی آواز اٹھانا یہ ہمارے نبی سے لے کر ہمارے تمام اولیاء ہمارے تمام صالحین کی یہ سنت ہے. امام حسین نے بھی ظالم کے خلاف علم بلند کیا تھا اور اس علم کی بقا کے لیے اس پرچم کے نیچے اکٹھا ہونا تمام مظلوم مسلمانوں پر یہ فرض عین ہے. اب جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم اس مشن کو, ہم امام علی مقام کے اس مشن کو حقیقی مقام تک نہیں پہنچا سکتے. اور ایک اور بات کو یاد رکھیے گا کہ آج دنیا یہ کہتی ہے اور ہمارے اوپر اہل سنت کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ شیعہ اور سنی, میں اس بات کی اسٹرانگلی کنڈم کرتا ہوں کہ آپ زیادہ شیعہ اور سنی کا لفظ استعمال نہ کریں, اس لیے کہ سنی شیعہ کی کلین کے اندر ملوث نہیں ہے, سنی شیعہ کو نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہے, سنی کے خلاف شیعہ کے قتل عام کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, سنی کے خلاف شیعہ کے مزارات کو قوم کی امام بارگاہوں کو شہید کرنے کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. تو خدا یہ شیعہ سنی کے لئے کا یا شیعہ سنی لڑائی کا تذکرہ نہ کیا جائے, وہ مخصوص گروہ جسے آپ سلفی کہیں یا جسے آپ نوبندی کہیں, میں ذرا معذرت کے ساتھ افریقہ وارانہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز وہی رہتی ہیں جو ہوتی ہیں اور حقائق کو قوموں تک پہنچانا لیڈرشپ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہمارے نظر کے سب کانٹیننٹ کے اندر, بلکہ اگر آپ سب کانٹیننٹ سے باہر نکلیں, آپ عرب کے اندر جائیں, آپ یورپ کے اندر جائیں, تو وہاں پر بھی وہ اسکول آف تھاٹ جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے یا نوبندی کہتا ہے, وہ بیس وے اور بیک وے اگرچہ سارے اس میں شامل نہیں اسکول آف تھاٹ کے, لیکن اکثریت انہیں لوگوں کی ہے. اور میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یاد رکھیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ ہمارے اسلام کی بنیادی اساس اور ہماری اسلام کی پہچان ہے. ہمیں اپنے میں سے ان عناصر کو تلاش کرنا ہے جن کی وجہ سے وہ نعرہ تکبیر جو کفار کے دلوں کے اندر حیبت تری کر دیتا تھا, آج وہ نعرہ تکبیر دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے. یہاں پر راجہ ناصر احمد صاحب تشریف فرما ہے, دیگر قائدین تشریف فرما ہے, انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ پہلے ہم ہر جگہ پر نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر انسان ان سے گزرتا ہوا بھی کہہ دیتا تھا, لیکن آج پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم نعرہ تکبیر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دوسرے ملک کی سیکورٹی ایجنسی سمجھتی ہیں کہ نعرہ تکبیر اگر وہ کہتا ہے یا اللہ اکبر اس کا کوئی جواب دیتا ہے تو یہ سوسائڈ بامبر کی پہچان ہے۔ ہم نے اسے اپنے ان سارے عناصر کو اور ساری بیڑوں کو بے نقاب کرنا ہے جنہوں نے اسلام کی اس اساس کو، اسلام کے اس نظریے کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا اور اسلام کا وہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی گئی جو کہ حقیقت میں نہیں تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک مطلب پھر میں سمجھتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہم خدا کے نیم سر بسجود ہو کر کسی کی اصلاح کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب اور آل سعود اپنے منفی کردار سے باز آئیں گے، وہ یمن کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اس قتل عام کو روکیں گے، وہ شام کے اندر اپنی زمینی فوجیں بھیجنے سے کسی صورت کے اندر وہاں پر ان کے لیے ان کو نہیں بھیجنی چاہیے۔ مجھے امید ہے اور میں دعا کر سکتا ہوں اللہ کے حضور کہ اللہ رب العزت ان راہ رو حکمرانوں کو ان کو راہ ہدایت دکھائیں اور وہ سوچیں لے لیا جس کے پاس اربوں کھربوں ڈالر کے ایسٹ ہیں، وہ اربوں کھربوں ڈالر کے ایسٹ وہ عورتوں کے اوپر خرچ نہ کیے جائیں، وہ فرمنائزنگ کے اوپر خرچ نہ کیے جائیں، وہ ذاتی جہاز خریدنے پر خرچ نہ کیے جائیں، وہ بلڈنگ خریدنے کے اوپر خرچ نہ کیے جائیں، وہ اسراف کے اوپر خرچ نہ کیے جائیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے خرچ کیے جائیں۔ اور میں آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں، ہمیں بہت سارے ساتھی پاکستان سے باہر ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ کہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی سب سے ٹرینڈ اور سب سے مستند فوج ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر 65 کے اندر انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کی، 71 کے اندر پاکستان ٹوٹا، اس کے بعد کارگل کا محاذ ہوا، تو ہماری فوج نے اور ہماری عوام نے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے دشمن سے وہ جنگ لڑی اور الحمدللہ 71 کو نکال کر ہم نے وہ جنگ جیتی بھی۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ وہ سعودی عربیہ جو سمجھتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، اس کی فوج بہت ٹرینڈ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو آج کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے آگے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے اپنی فوج دو؟ اس لیے کہ دہاڑی کے اوپر صبح کو اپنی دکان کھولنے والا تو شام کو چند گھنٹے بارڈر کے اوپر جائے وہ فوجی نہیں ہوتا۔ اگر فوجی دیکھنا ہے تو افواج پاکستان کا فوجی دیکھو، اگر فوجی دیکھنا ہے تو ایران کا فوجی دیکھو، اگر فوجی دیکھنا ہے تو دیگر اسلامی ممالک کے فوجی دیکھو، تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے نعرے کے اوپر بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے دشمنوں سے برسرے پیکار ہیں اور وہاں پر اپنے دشمنوں کو تہہ بالا کر رہے ہیں۔ اگر سعودی عربیہ میں اتنی طاقت ہوتی یا ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی اور ابیلٹی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یمن کا پرابلم کریٹ ہی نہ ہونے دیتے۔ ہم سب مسلمانوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی دور پہ اسرائیل نے اگر حرمین کے اوپر جسارت کر کسی قسم کی جسارت کرنے کی کوشش کی تو یہ نااہل آل سعود کیا ہمارے حرمین کے تحفظ کی حقدار ہے؟ کیا یہ حرمین کا تحفظ کر پائے گی؟ ان کے تو ایسٹ سعودی عربیہ سے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں سعودی عربیہ سے باہر ہیں، ان کی اولادیں جائیدادیں سعودی عربیہ سے باہر ہیں، ان کی عیاشیاں سعودی عربیہ سے باہر ہیں، یہ تو ایک لمحے کے اندر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی بجائے سعودی عرب میں فرار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ ذاتی جہازوں کے مالک ہیں، یہ ذاتی کنوینس کے مالک ہیں اور یہ عالم اسلام کو اور حرمین کو کس کے در پر چھوڑ کے جائیں گے، کس کے رحم و کرم پر